بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث درباره معاد رسیدیم به مبحث صراط.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاد پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اب تک صراط کی مناظر کو آپ کے سامنے بحث کو بیان کیا.
گفتیم صراط جہنم میں گزرا.
یہ بیان کیا گیا کہ صراط جہنم سے گزرتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ ہر کسی کو اس جہنم میں وارد ہونا ہے.
منتہا ان ورود مختلف ہے،
لیکن یہ داخل ہونے کا طریقہ اور انداز مختلف ہے. بعض لوگ انتہائی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اس صراط سے، بعض لوگ ہیں بجلی کی تیزی سے. مختلف چیزیں جو واپس ہم نے بیان کی جا چکی ہیں پہلے.
بعد آمدیم گونه های مختلف صراط رو هم بحث کردیم.
اس کے بعد ہم نے صراط کے مختلف پہلوؤں کو بھی آپ کے سامنے اجاگر کیا ہے.
تا رسیدیم به ویژگی های صراط،
اور صراط کے مختلف مصادیق کے بیان کے بعد ہم نے صراط کی خصوصیات کو بیان کیا تھا.
این رو ہم گفتیم کہ مهندسی صراط دست خود ہے.
یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اس صراط کا، اس راستے کا بنانا اور ڈیزائننگ ہمارے اپنے اختیار ہے.
خیال نہ کریں اونجا یہ چیز دیگری میشے،
اور اس کو تصور نہ کریں کہ وہاں کوئی چیز پہلے سے ہے یا بات کچھ اور ہوگی.
ان صراط از درون خودت شروع میشے. اینجا
یہ صراط وہی ہے جو آپ کے اپنے اندر سے شروع ہوگی.
خودت داری مهندسی شروع میکنی،
آپ خود اپنے اندر سے اس کو ڈیزائن کر رہے
تا تو جہنم انشاءاللہ داخل بھی،
اور یہاں تک کہ اس صراط جہنم سے گزرے گی اور پھر آخری مرحلہ جنت میں ورود کا ہے.
خب برای اینکہ ما بدانیم ما داریم چه صراطی رو برای خودمون ترسیم میکنیم،
ہمیں یہ بات جاننے کے لیے کہ ہم کس طرح کی اپنی صراط بنا رہے ہیں،
مقداری بحث کردیم راجع به این قسمت از سوره حم که اهدنا الصراط المستقیم.
اسی کے ذیل میں ہم نے گزشتہ ہفتے گفتگو کی تھی اور سورہ حم کی آیہ کریمہ کہ اہدنا الصراط المستقیم کی کچھ وضاحت کی تھی.
یہ صراط مستقیم چیئے،
کیا تھی یہ صراط مستقیم، کیا ہے؟
کہ ما در درون خودمون اون صراط رو مهندسی کنیم، انشاءاللہ اونجا ایک جاده حموار داشته باشیم.
آخر یہ صراط کیسی ہے کہ جس کو ہمیں اپنے اندر سے ہی بنانا ہے، اور اس طرح کا انشاءاللہ اس صراط کو بنائیں کہ بالکل ہموار ہو اور سیدھا جنت تک نکلے.
گفتیم کہ صراط مستقیمی که ما به دنبالش هستیم و از خدا هدایت رو به سوی او رو میخواهیم ویژگی هایی داره.
یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ صراط کے جس کو ہم خدا سے ہر نماز میں طلب کرتے ہیں اور وہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اپنی خصوصیات تھی.
لیکن ان صراط ہیچ کج و مقوج نیست.
پہلی خصوصیت اس کی بیان کی گئی تھی کہ اس صراط کے اندر کوئی انحراف نہیں ہے، ڈائیورجنز نہیں ہے، سیدھا سیدھا راستہ ہے.
ہیچ نہ رہے تو چپ کنی،
کوئی ڈائیورجن نہیں ہے، ادھر گھومنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
تا قرض بزنی دیدید ماشینا بعضیا سر این پیچھے چکار میکنن،
یعنی بعض گاڑیاں سیدھا سیدھا چلتے ہوئے ایک دم سے لیفٹ رائٹ پہ ہو جاتی ہیں، اس طرح کا کوئی راستہ نہیں ہے.
نہ مستقیم مستقیم،
سیدھا بالکل سیدھا راستہ.
یک خورده حالا چیز هم نداره، انحراف هم نداره،
ذره برابر کوئی اس کے اندر انحراف ڈائیورژن آپ کو نہیں ملے.
اینا رو گفتیم ہم،
یہ سی وہ چیزیں جو بیان کی جا چکی ہیں، ذہنوں میں رہیں آپ کے ہمیشہ،
چون اینا به هم پیوسته از این مباحث و نمیشدم جلسه باشیم جلسه نباشیم. هر قاعده اگر بنا باشه اینطور باشه گیت میگیم. باید هم
کیونکہ اب تک جو کچھ بیان کیا گیا وہ سب ایک تسلسل کے ساتھ ہے، لہذا بعض اوقات تکرار بھی ضروری ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایک جلسے میں آئے دوسرے میں نہ آئے یقینی طور پہ اس کو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں
گی۔ استواء دارا یعنی چالش نہ دارا۔
اب یہ صراط کی ایک اور خصوصیت بیان کی گئی تھی کہ یہ ہموار ہے، اس کے اندر کوئی گڑھے نہیں ہیں۔
یہ جو ہے جس انداز نہ دارا،
جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسپیڈ بریکر، کوئی اسپیڈ بریکر موجود نہیں ہے اس کے اندر۔
اینکه همه دانی،
اس کی تیسری خصوصیت یہ تھی عمومی راستہ ہے سب کے لیے،
در گشاده است و صلا در داده خان انداخته، در رو باز کرده همه رو صدا زده، مو نمیدونم ایرانی و پاکستانی و هندوستانی و اروپایی و آفریقایی و اینا نداره، سیاه و سفید همه یکسان، دعوت همگانی، راه برای همه۔
ایک ایسا عمومی راستہ ہے کہ جس کے اندر کسی قبیلے کی، کسی نسل کی، کسی ملک مذہب کی، ملک کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو دعوت دی گئی ہے، حتی ہر انسان کو دعوت دی گئی ہے اس راستے پہ کہ وہ آئے اس پہ چلے۔
در گشاده است صلا در داده یعنی آباد دعوت کرده، خان انداخته سفره را پهن کرده، دسترخوان میکرد
یعنی خداوند عالم نے دروازہ کھول دیا ہے، اور فقط دروازہ ہی نہیں کھولا، دروازہ کھولنے کے ساتھ آواز بھی دی ہے، بلایا بھی ہے۔ فقط یہی تو کام نہیں کیے کہ دروازہ کھلا رکھا ہے اور آواز دی ہے، ساتھ ساتھ دسترخوان بھی بچھا دیا ہے۔ اب جس کو آنے ہوا
ان صراط وحدت آفرین،
یہ صراط کی ایک چوتھی خصوصیت تھی کہ یہ وحدت کا ایک پلیٹ فارم ہے۔
اگر گفتیم هیچ ایکسیڈنٹی درش نہیں،
اور یہ بھی بیان کیا کہ اس کے اندر کوئی اتفاق حادثہ نہیں ہو سکتا۔
پنجمین خصوصیت و ویژگی این صراط این است که رخنه ناپذیر ہے۔
پانچویں جو خصوصیت بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ صراط کے اندر کوئی راستہ دوسرا بنایا نہیں جا سکتا، کسی دوسری چیز کو اس سے جوڑا نہیں جا سکتا، جو چین کی مثال آپ نے دی تھی پچھلے۔
پہلے تو دیروز گفتیم، یعنی دیروز درست گفتیم شیطان در این صراط راه نداره،
اور اسی وجہ سے بیان کیا تھا چونکہ صراط ایک ہے، سیدھی ہے، اور اس کے اندر کوئی نفوذ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں
ہے۔ لأقعدن صراطک المستقیم، میں کنارش میشینم، اینا که لنگند، اینایی که آره فالجن، یه مشکلی پیدا کردن، میان تو خاکی به اونا کار دارن۔
شیطان نے کیا کہا کہ میں بیٹھوں گا صراط پر، یعنی اس راستے پر کہ جو تھوڑا پیچھے رہ جانے والے ہیں، خود سے اپنے اندر سے سستی دکھائیں گے، تھوڑا سا مثلا جو آپ نے تعبیر استعمال کی فلج ہو گیا ہے ان کے اوپر، ان کو میں اغوا کروں۔
ان کی جانش فلج ہے،
وہ انسان کے جس کے بدن کے بجائے اس کی جان پہ فالج کا اٹیک ہو گیا، بے حس ہو گیا،
چشم دلش بستہ،
اس کے دل کی آنکھ بند ہو چکی ہے،
میرا تو خاکی،
وہ کہاں جائے گا؟ جو بتایا تھا کہ تین ٹریکس بنے ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک کچا ٹریک چل رہا ہوتا ہے جو ہلکی ہلکی اسپیڈ
میں گھومنا کار دارا، اما وارد این جاده نمیتونم بشم۔
ان لوگوں سے شیطان کو سروکار ہے یا انہیں بہکانے میں کامیاب ہے کہ جو اس خاکی رستے پہ چل رہے ہوں، لیکن جو سیدھے ہائی وے پہ آ گئے ان کو کچھ نہیں کر سکتے۔
ہفتے قبل راجع به این مقداری حرف زدیم، دو سه تا آیه هم براتون خوندیم،
اسی موضوع کے مطابق ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی اور دو تین آیتوں کا حوالہ بھی دیا تھا۔
امروز میخوایم راجع به یکی از دیگر از ویژگی های این صراط بحث کنیم،
آج اسی صراط کی ایک اور خصوصیت کے بارے میں ہم نے بات کریں گے۔
اینجا بس خوب گوش کنید،
توجہ کیجئے گا مطالب،
و اون اینکه تنها راه است، یگانه راه است، راه دوم نداریم۔
آج کی جو خصوصیت ہے صراط کی وہ یہ ہے کہ صراط واحد راستہ ہے، کوئی اور راستہ اس کے علاوہ نہیں
ہے۔ کیونکہ بابا یہ راہ میانبری ہم باشے،
نہ کوئی کہے کہ نہیں ایک شارٹ کٹ بھی ہو سکتا ہے،
یہ طریق دیگه یہ ہم باشے،
دوسرا راستہ بھی بن سکتا ہے،
یہ کہ نمیدونم کجا برے، یہ کہ کجا برے، ہی در آباد دوسرا جاتے دشتے باشے چاہے افتر
مختلف شہروں کی طرح دو تین راستوں سے اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں، ایسا راستہ ہے،
مشکل نہ تھا کیوں؟ نا یہ گانے راہ ہے،
صراط واحد راستہ ہے،
یادتون باشه راه دوم نداریم،
اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے۔
این راه است و دیگر دوم راه نیست.
یهی راسته ہے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے.
این در است و دیگر دوم در نیست.
یهی دروازہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور در بھی نہیں ہے.
جایی نداریم، نمیتونیم جایی بریم، یہ گانے راہ ہے.
کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں موجود، تو پھر یہ واحد راستہ ہے.
اینو چرا میگم؟
کیوں میں اس پہ تاکید کر رہا ہوں؟
چون بعضا توی رسانه ها بحث میشه، تو اروپا بحث میشه، تو مجامع دینی داره بحث میشه که بابا چند تا راه دیگه.
یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض اوقات میڈیا میں، کتابوں میں، مجلات میں یہ بحث سامنے آتی ہے کہ راستے تو مختلف ہیں خدا تک پہنچنے کے.
بعض از این روشن فکرهای مسلمان هم افتادن تو همین چلچوله ها
و بعض مسلمان دانشور بھی اس بحث کا شکار ہو گئے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو منتفسک کیے.
مردم هم میشینند و گوش میدن، بح 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 بح، عجب قشنگ حرف میزنه.
لوگ بھی ان کی باتوں کو سن کے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ بڑی زبردست باتیں ہو رہی ہیں.
چقدر انسان بزرگوار شاہ صدرداریه،
کس قدر بڑا انسان ہے، کس قدر وسیل القلب ہے کہ ہر چیز
هم از مشرق میشه به خدا رسید، هم از مغرب میشه به خدا رسید، هم از کفر میشه به خدا رسید، هم از الهات میشه به خدا رسید، هم از تسلیس میشه به خدا رسید، به همه چیز. بله،
چونکه هر چیز کو قبول کر رہا ہے، بہت وسیع القلب ہے، بہت وسیع نظر ہے کہ کہہ رہا ہے مشرق مغرب کے طریقے کار پہ بھی چلو گے، الہادی مکتب پہ بھی آؤ، کمیونسٹ بھی بن جاؤ، تب بھی ہر طریقے سے پہنچو گے خدا تک.
مشکلی نداریم کہ بابا این مسیحیت مقداری حق ہے.
اس کے بعد اسی بحث کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو آغاز نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا، جس کو ریلیجیس پلورلزم کہا جاتا ہے. اس میں پھر یہی ہے کہ انسان کہتا ہے عیسائیت کے اندر بھی تو حق ہے، مسیحیت کے اندر بھی حق ہے، یہودیت بھی بہرحال حق کا مذہب رہا ہے، بدائی مذہب میں بھی حق کی کچھ نہ کچھ نشانیاں مل جاتی ہیں،
اسلام مقدری حق ہے،
اور اسلام میں بھی حق کی کچھ
خلاصہ ہی ہے، حق ہا نسبی ہم نہ مطلق.
اس کے بعد جب یہ بحثیں کی جاتی ہیں کہ عیسائیت، یہودیت، بدائی، اسلام سب میں کچھ کچھ حق ہے، یہاں سے ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام نسبی ہے، مطلب نہیں ہے.
میخائیل بگیم نہ ایک راہ بیشتر نہ دیں.
اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ اسلام یا صراط فقط ایک سیدھا راستہ ہے،
منتہی بہ این شرط کہ خوب گوش کنیں.
یہ بات اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ لوگ توجہ سے سنیں گے.
اگر یادتون باشه ما در سه جلسه قبل راجع به مصادیق صراط براتون حرف زدیم.
ہم نے تین ہفتے پہلے آپ کے سامنے صراط کے مصادیق پر بحث کی تھی.
یکی از مطالبی که گفتیم مطلبی بود از مرحوم طبرسی،
ان میں ایک نقطہ آقا مرحوم طبرسی کا بیان کیا تھا،
صاحب کتاب قیم مجموع البیان در تفسیر قرآن،
جنہوں نے ایک قرآن کریم کی تفسیر میں مجموع البیان نامی اثر چھوڑا ہے.
سه تا مقدمه میخوام براتون بگم، این سه تا مقدمه رو باید یادتون باشه.
آج کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے تین مقدمات بیان، مقدماتی گفتگو بیان کی جائیں گے. گو اور
این سه تا مقدمه یادمون بره حرفا بعد خراب خواهد شد.
اگر ان تین مقدماتی گفتگو کو جو بھی بیان کی جائیں گی توجہ سے نہ سنا جائے تو بعد میں آنے والے مطالب ہاتھ سے نکل جائیں گے.
مقدمه اول حرف مرحوم مجمع،
دوبارہ مرحوم طبرسی کا بیان ہے.
ایشون آمده میگه آقا صراط چهار تا مصداق داره.
مرحوم طبرسی کہتے ہیں کہ صراط کے چار مصداق ہیں.
ما اینا رو بحث کردن گفت همه یک میشه.
ہم نے بحث کر کے بتایا تھا کہ یہ چاروں جو انہوں نے الگ الگ بیان کیے تھے، ہم نے کہا تھا ان سب کو ایک امبریلا کے نیچے لایا جا سکتا ہے.
یکی از مصادیق صراط کتاب خدا،
ایک مصداق کتاب خدا ہے.
و این که مصداق صراط، یعنی صراط الذین انعمت علیهم،
مصداق
این صراط کیه؟ کتاب خدا.
یہ جو بیان کیا گیا کہ مصداق، کس چیز کا مصداق؟ صراط کا. کون سی صراط؟ جس کو ہم خدا سے نماز میں طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اس کا ایک مصداق قرآن کریم.
مرحوم طبرسی میگه این که مصداق صراط کتاب است، مروی از پیغمبر اکرم السلام علیه
اور یہ جو بیان کیا گیا کہ صراط کتاب خدا ہے، اس کو مرحوم طبرسی نے بیان کیا کہ اس کو رسول اللہ سے، امام علی علیہ السلام سے، اپنے مسعود سے نقل کیا گیا ہے.
دومین مصداق برای صراط اسلام ہے.
دوسرا مصداق جو بیان کیا تھا اسلام
نہ در رہا حدا درن ایشون داره اقوال رو نقل میکنه ها اقوال به یه چیز برمیگرده
بہت سے آراء کو نقل کرنے مرحوم تبریزی کہ جو در حقیقت ایک ہی نقطے کی جانب پلٹ جائیں گے
کیا صراط یعنی اسلام
دوسرا مصداق انہوں نے بیان کیا اسلام
اهدنا الصراط المستقيم یعنی خدا مرو به اسلام ہدایت
اس آیت کا ترجمہ بن جائے گا کہ خدا ہمیں دین اسلام کی
میگه این که مصداق صراط اسلام باشد مروی گرد جابر از تو ابن عباس
اور یہ روایت کی جس میں اسلام کو مصداق قرار دیئے گئے صراط کا اس کے راوی جابر اور ابن عباس
سبم مصداق از صراط دین خدا
تیسرا مصداق دین خدا تھا دین
دینی که لا یعبد من العباد غیره اسلام دین اسلام که از دین مردم غیر از این دین قبول نمیشه
دین اسلام اس کی تعریف یہ کی گئی کہ جس کے علاوہ کوئی اور دوسرا دین لوگوں سے قبول نہیں کیا جائے
ابراهیم محمد ابن حنفیہ نقل میکنه
اور اس کے جو راوی ہیں محمد ابن حنفیہ ہیں
چهارم مراد از صراط پیغمبر است و آله و این مروی که در روایات ما
اور چوتھا مصداق بیان کیا گیا تھا پیغمبر اور ان کی پاک آل ہے کہ جس کو ہماری روایت میں بیان
کیا چھ قرآن باشد چھ اسلام باشد چھ دین باشد چھ ائمه خدا باشد ہمیں برمیگرده به یه چیز بابا دین حقیقی اسلام صراط مستقیم
اب چاہے مثلاً چار مصادیق سے کچھ بھی آپ لیں کتاب خدا لے لیں دین اسلام لے لیں دین الہی لے لیں یا نبی اکرم اور آل پیغمبر لے لیں ان سب کا ایک ہی معنی نکلے گا کہ اسلام حقیقی دین اسلام
پس چی شد صراط دین
اب صراط یعنی دین
مقدمه دوم میگه دین چیه
دوسرا مقدمه خود دین کیا ہے اس کی وضاحت چاہیے
اے بھون یعنی دین 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 آخه چیه تعریف کنید
دین کی کیا تعریف ہے
خب دین یه معنای لغوی داره
دین کا ایک لغوی ڈکشنری میننگ ہے
یہ معنی اصطلاحی
اور ایک اصطلاحاً اس کا معنی کیا جاتا ہے
انشاءاللہ خسته نشید تو اینا به درد میخوره
گفتگو سے تھک تو نہیں رہے آپ لوگ
یادتون باشه ها در لغت دو تا معنی برای دین شده
خود لغت میں ڈکشنری میں بھی دین کے دو معنی کیے گئے
یکی به معنی جزا
ایک معنی اس کا جزا کے طور پر کیا
اصلا دین یعنی جزا
دین کا مطلب جزا
دانا یا دینو یعنی جزا تا دونو جزا یا جزا می دانا دونو
جزا دینا کسی کو
و اینکه میان که مالک یوم دین یوم الدین یعنی یوم الجزا
یہ رب سورہ اس میں پڑھے تھے سورہ الحمد میں مالک یوم دین یعنی یوم جزا
بس یک معنی در لغت به معنی جزا
ایک معنی ہو گیا دین کا جزا کا
بعضی از لغویوں یہ معنی دیگه کردن
بعض لغت دانوں نے اس کا دوسرا معنی بھی کیا
گفتن دین به معنی خضوع و انقیاد در مقابل یک سلسله از فرامین و دستورات مدونه
بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی کیا کہ دین کے جو احکام پہنچائے گئے ہیں ان کے سامنے خضوع و خشوع کرنا ان کو تسلیم کرنا
در مقابل مقررات و قوانین ہیں مدون
وہ قوانین اور جو اصول بتائے گئے ہیں دین کے ان کے حوالے سے
درست پس در لغت چی شد یا به معنای جزا
اب لغوی معنی کے اعتبار سے یا جزا کا معنی ہے
یا به معنای انقیاد و فرمانبری از سلسله یا از مقررات و ضوابط
اور دوسرا معنی احکام کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرنے
خب این معنای لغوی جدی
یہ لغوی معنی ہے
اما یہ معنای اصطلاحی داره که ما به او کار داریم
اور اس کا ایک اصطلاحی معنی ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ سبق
ما به اونا خیلی کار نداریم یادتون باشه باور کنید اسلام خیلی حرف داره
اس بات کو سمجھ لیں اور یقین کر لیں کہ اسلام میں بہت کچھ کہنے کی گنجائش
اگر ہزاران سال عمر داشته باشیم
اگر ہماری ہزاروں سال کی عمر ہو
و و هر روزی که 24 ساعته 20 ساعتش مشغول بحث باشیم به جایی نمیره.
اور هر روز که جس کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے بھی ہم 20 گھنٹے فقط علمی گفتگو پہ دیں تب بھی وقت کم پڑ جائے گا.
باور کنی. خب معنای اصطلاحی،
اصطلاحی معنی کیا ہے؟
چیه دین؟ یعنی
دین کا کیا مطلب؟
مجموعه ای از عقائد. گوش کنید،
دقت کنید،
عقائد، مقررات اخلاقی، مقررات اجتماعی، مقررات سیاسی، مقررات جهادی، مقررات اقتصادی، مقررات اجتماعی، مقررات روابط بین دول، مجموعه اینها دینه. خوب گوش کنید،
غور سے سنیے گا کہ اصطلاح میں دین کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک ایسے اصولوں کا مجموعہ کہ جس کے اندر عقائد کی بات آئے، جس کے اندر اخلاق کے قوانین آئے، جس کے اندر انسانوں کی ایک دوسرے تعلقات پر مبنی، اقتصاد پر مبنی، جہاد پر مبنی اصولوں کو بیان کیا گیا، وہ دین.
کہ این مجموعه مقررات و ضوابط متکثر و که جعل شده برای عمل انسان تا سعادتمند شدن اوست،
یعنی انسانی ضروریات کے تمام پہلوؤں سے متعلق جو اصول اور قوانین بیان کیے گئے ہیں تاکہ اس کو سعادت اور کامیابی کی طرف رہنمائی کر سکے، یہ دین ہے.
یعنی اینکہ ایک فرد یا ایک جامعہ،
اب یا ایک فرد ہو یا ایک معاشرہ ہو،
ببینید معاد داریم بحث میکنم، چه خبره؟
ہم معاد کی گفتگو کر رہے ہیں،
به هم متصل آبارها گفتم،
ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ہماری یہ گفتگو پیوستہ ہے ایک دوسرے سے،
درست؟ بارها گفتم و بارها گفتم، دقت کنیم این رو تو ذهنمون بسپریم، اینجا جدا جدا نیست،
دقت کریں. بار بار کہتا ہوں کہ یہاں اور قیامت، مرنے کے بعد کا مرحلہ الگ الگ نہیں ہے، یہ اس سے متصل ہے.
ما در بحث موت و جان دادن گفتیم یک انتقال بیشتر نہیں،
ہم نے موت اور جان دینے کے بارے میں بیان کیا تھا کہ فقط ایک انتقال ہے، اس کے سوائے کچھ اور نہیں ہے، فقط منتقل ہونا ہے.
از رحم مادر منتقل شدی به اینجا،
رحم مادر سے منتقل ہوئے دنیا میں،
از اینجا منتقل میشی به برزخ،
یہاں سے منتقل ہوئے برزخ میں جائیں گے،
برزخ منتقل میشی به قیامت،
اور برزخ سے قیامت کے رب منتقل ہو جائیں گے.
خب این یادمون باشه، از هم جدا نیست پیوست، و ما من و شما هستیم که رونده است.
بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تمام مراحل جو بیان کیے گئے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، میں کوئی آپس میں بریک نہیں ہے، ہم اور آپ ہیں، مختلف راستوں سے سفر کرتے ہوئے جائیں.
فرد و جامعہ، فرد و اجتماع ضوابط دارن، قوانین دارن، مقررات دارن،
اب چاہے انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، دونوں کے لیے اصول اور قوانین کو بیان کیا گیا ہے.
دارن یا نا؟
ہے ایسا یا نہیں؟
تو خانه مقررات هست یا نه؟
هر گھر میں اصول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟
تو شہر مقررات هست یا نه؟
هر شہر میں اصول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟
تو ایالت مقررات هست یا نه؟
ایک مملکت میں اصول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟
تو دنیا مقررات هست یا نه؟
دنیا میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
هست یا نہیں؟
ہے ایسا ہی ہے؟ ہاں؟
این مقررات تقسیم میشن،
اب جب یہ اصول ہوتے ہیں تو پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے،
این دین تقسیم میشه،
یہ دین تقسیم ہو جاتا ہے.
یادتون باشه گفتیم دین چی بود؟
دین کیا دلیلی؟
از مقررات و ضوابط فردی و اجتماعی و اخلاقی و حقوقی و نمیدونم سیاسی و که برای اداره انسان و جامعه اینه.
یعنی هم دین کی اصلاحی تعریف کیا کی؟ اصطلاح میں دین کیا ہو گیا؟ انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے وہ اصول اور وہ آداب کے جن کے اندر اخلاق، اقتصاد، سیاست، آپس کے تعلقات، ہر چیز کو رکھ دیا گیا.
این دین تقسیم میشه به دو قسم،
اب یہ دو قسموں میں تقسیم ہو جاتا ہے،
دین بشری و دین الہی. خوب گوش کنید،
غور سے سنیے گا اس بحث کو، کہ اب یہ دین آگے کے جو مجموعہ ہے تمام آداب اور اصولوں کا، کہ جس کے تحت ایک انفرادی اور اجتماعی زندگی گزرنی ہے، دو حصوں میں تبدیل ہو گیا، ایک کو نام دیا گیا دین بشری، بشر کا دین، انسان کا بنایا ہوا دین، ایک دین الہی ہے.
کمونسی،
کمیونزم، سوشلزم،
اگزیسٹنسیالیت،
اگزیسٹنشیالیسٹ
و ناسیونالیت،
نیشنالیسٹ وغیرہ جتنے بھی یہ گروہ مقدم ہیں.
برید الان که بعد اینا دین ہے، جی
بس دین کیا ہوا انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے
اصول ہم تولید فکر بشر
جتنے مقاتب بیان کیے گئے نیشنلزم ہو گیا کمیونزم ہو گیا ایگزسٹینشلزم ہو گیا جتنے بھی ان سب میں جو قوانین دیے گئے انسان کی سعادت کے لیے وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے
در مقابل این دین ساخته دست بشر یا دین الهی هم داره
انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ان ادیان کے مقابلے میں ایک اور دین موجود ہے
خب حالا میخوایم این دین ساخته شده دست بشر رو توضیح بدیم
ابھی ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انسانی ہاتھوں کا بنایا ہوا دین اس کی وضاحت
میخوام صراط معلوم بشه ها
میں صراط سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں
میخوام معلوم بشه چه راہی رو انتخاب کردی ہو
ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کس راستے پہ چل رہے ہیں کس کا انتخاب کیا ہے
میخوام معلوم بشه کہ داریم چه طریقی رو میریم
یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں
آیا ما در راستایی داریم قدم برمیداریم که بشر برامون ساخته یا خدا
کیا ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ جس کو انسان نے بنایا تھا یا نہیں یا پھر ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ جس کو خدا نے بنایا تھا
آیا سازمان ملل ساختا یا خدا
کیا ہم ایسے قانون پہ عمل کر رہے ہیں جس کو یونائیٹڈ نیشن نے بنایا تھا یا خدا ہی قانون
آیا شورای امنیت ساختا یا خدا
کیا سیکیورٹی کونسل کے قوانین پر عمل کر رہے ہیں یا خدا کے قوانین
آیا چند نفر اخور شراپور نشستن اهداف و حوثهای خودشون رو به عنوان قانون و مقررات دارن به ما تحمیل میکنن یا خدا
کیا ہم ان لوگوں کے قوانین پر عمل کر رہے ہیں کہ جو کسی چیز کی پابندی نہیں کرتے شراب بھی پیتے نشے بھی کرتے بے حیائی بھی کرتے اس کے بعد قوانین بنا کے دیتے انسانوں کو ان کے راستے پر چل رہے ہیں یا خدا کے راستے
کدوم
کون سا راستہ ہے ہمارا
ما خیال میکنم با رفتن یه رساله عملی دست گرفتن تو مسجد رفتن کارا تمام شد
هم سمجھتے تازی المسائل کو پڑھ کر مسجد جا کر عمل کر لیے تمام زندگی کے وظیفوں پہ عمل ہو گیا
اسی لیے ہم باید تولو توزیع اصل مقدس ہے
توزیع مسائل یقینا ایک مقدس کتاب ہے
اونو باید بوسی دارو چه چون گذاشتا
اس کو چھوم کر اپنی آنکھوں پہ لگانا چاہیے
اما این چه دست میگیرد تا به بهانه او احکام خدا رو زیر پا بگذاره این خطرناکه
لیکن وہ شخص کہ جو آتا ہے اور توازیر وسائل کو ہاتھ میں لے کر اس کو بہانہ بنا کر دوسرے الہی احکام سے روک دیتا ہے یہ غلط ہے
بے بہانے یہ توازیر وسائل زیر بار امریکہ میں رہے یہ خطرناک ہے
اسی توازیر وسائل اور اس کے مسائل کا بہانہ بنا کر اس کی توجیہات کر کے کوئی امریکہ کی غلامی قبول کرتا ہے یہ غلط ہے
بے بہانے یہ توازیر وسائل زیر بار ہر ظلم میں رہے
توازیر وسائل کا بہانہ کر کے ہر ظلم کو قبول کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے
یہ خود خیانت ہے بے توازیر وسائل
یہ خود توازیر وسائل کے ساتھ خیانت ہے
ما مدافع توضیح المسائلی
ہم توضیح المسائل اور احکام کی کتابوں کے مدافع ہیں ذہن میں رکھیے گا اس بات کی
یادتون باشه خب حالا این بشری که میاد قانون میسازه
و اب انسان آتا ہے قانون بناتا ہے
چه میکنه این احوائی که داره اهدافی که داره من کیه من خودش یا من دیگران یا من خودش یا من حضرش دیگر
اب جب یہ انسان جو قانون بنانے بیٹھ رہا ہے یقیناً یہ اپنی خواہشات اپنی آرزوؤں پہ تمنا رکھتا ہے اب یہ اس کی آرزوؤں اور خواہشات یا اس کی انفرادی ہیں یا اس حزب اور اس جماعت کی جس سے اس کا تعلق ہے
ہاں خدوم ہے ہر دو شد لازم
دونوں بھی ہوتی ہیں اپنی بھی خواہشات ہوتی ہیں اپنی جماعت کے مفاد منافع کو بھی سامنے رکھتا ہے
یعنی در جائیں کہ جہانی اول یا دوم میشن پیروز میان مقررات سازمان ملل می نویسن همه کار میشن
مثلا جنگ عظیم کے بعد آتے ہیں اور قوانین بناتے ہیں اس کے بعد اس کو یونائیٹڈ نیشن کی شکل دے دیتے ہیں
ایدے میاں کو ایک کارمیا قوانین میں نیشن ایدے آزاد بشن ایدے فارغ بشن ایدے زندان بشن احوا ہے
بعض لوگ آتے ہیں بغیر کسی حکمت کے قانون بناتے ہیں بیٹھ کے کہ اس کو آزاد کر دینا چاہیے اس کو قید کر لینا چاہیے یہ اپنی خواہشات کی پیروی ہے
اینا در راستای موهومات خودشون خواسته های خودشون اهداف خودشون حوث های خودشون
اپنی حوث اپنی خواهشات اپنی تمناؤں کے مطابق قانون بناتے ہیں
به دیگر سخن اینا میگن آقا ربوبیت مال ماست
ایک اور اگر انداز سے گفتگو کی جائے تو یہ در حقیقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم رب ہیں ربوبیت ہمارا کام ہے
تربیت عمر شد از ما
ربوبیت یعنی لوگوں کی تربیت کرنا لوگوں کو بتانا ہمارا کام ہے
خودت بچوں میں از اقتصادت گرفتے تا سیاست تا چیز دیگر تا چیز دیگر همش اختیار تو
یعنی ہر چیز کی پرورش دہندہ ہم ہیں، چاہے اقتصادی میدان ہو، چاہے سیاسی میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، ہم پرورش دیں گے ہر چیز.
نظام آموزشی سے دست ہو،
تعلیمی نظام ہمارا ہوگا.
بولتیم آیات باشے باشے، نہ باشے نہ باشے.
ہم اگر کہیں گے آیات ہو تو ہو، ہم اگر نہ کہیں تو نہ ہو.
بولتیم این سسٹم باشے باشے، نہ باشے نہ باشے.
ہم جس چیز کی تائید کریں وہ ہو، جس کی ہم تائید نہ کریں وہ نہ ہو.
اختیار دست ما،
اختیار ہمارے پاس اختیار ہے.
معلوم دارم چی میگم یا نه؟
سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟
یعنی ربوبیت تدریسی،
یعنی اس طریقے سے آگے کہتے ہیں کہ علمی میدان میں جو ربوبیت ہے،
ربوبیت سیاسی،
سیاسی میدان کی جو ربوبیت ہے،
و ربوبیت اقتصادی مانے ماں،
اقتصادی میدان میں جو ربوبیت ہے وہ ہماری.
قوانین ما باید چی بشه؟
ہمارے قوانین چلنے چاہیے رسول
اللہ. انصاف بدی، اگر بانک جهانی میاد مقررات وضع میکنه میگه باید این چنین کنید، یونان آن چنان میشود، این ربوبیت اقتصادی نیست؟
انصاف سے بتائیے کہ اگر ورلڈ بینک آتا ہے آنے کے بعد یونان کے بارے میں فیصلہ دیتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، تو کیا یہ ربوبیت کے معنی میں نہیں آتا؟ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا رب ہوں؟
ان اقدامات اقتصادی رو کن، ان ربوبیت نہیں.
آگے پلان دیتا ہے کہ اس طرح سے کام کرو، اقتصادی پلان پہ اس طرح سے عمل کرو، ربوبیت ہے.
ربوبیت تحمیل قوانین ساختی ذهن خودشون به دیگران،
یہ ربوبیت ہے، اپنے ذہن کے بنائے ہوئے قوانین کو دوسروں پہ امپوز کرنے والی بات ہے.
داریم میخوایم صراط مستقیم رو معنا کنیم.
ہم صراط مستقیم کو معنا کر رہے ہیں.
خب اینا عملا دارن چی کار میکنن؟
عملی طور پہ یہ افراد کے لو قوانین بناتے کیا کر رہے ہیں؟
مدبنین قوانین بشری دارن خواسته های خودشون، امیال خودشون یا نه انظار خودشون رو تحمیل میکنن بر جوامع.
جو لوگ اقوام عالم کے لیے قوانین بنا رہے ہیں، اس کے ادعا کر رہے ہیں کہ ہم قوانین بنا رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے، در حقیقت اپنی یا اپنے جیسے چند گروہ کی خواہشات کو تمام اقوام عالم پر امپوز کر رہے ہیں.
منتها خواہشات بعض از وقت کودکانه،
بعض اوقات یہ خواہشات بچوں کی سی ہوتی ہیں،
بعض اوقات بزرگانه،
بعض اوقات نہیں، تھوڑا پختہ ہوتی ہیں.
هر کسی خواهش من مناسب خودش رو داره،
هر انسان کی خواهش کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہوتا ہے.
وقت چی میشه؟ افرعیت من اتخذ الهه هوا.
ایسے ہی موقع پر قرآن کریم کی آیت رہنمائی کرتی ہے کہ اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات نفسانی کو،
ہوا یہ نفس میشه خداش،
اس کی خواہشات نفسانی اس کی معبود بن جاتی ہے.
و اضله الله على علم، زل گمراه میشه و ختم على سمعه و قلبه.
اس کے بعد وہ علم سے گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے اور خدا وند عالم اس کے دل اور اس کی سماعت پر مور لگا دیتا ہے.
وجعل على بصره قشاوه،
اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردے حائل کر دیتا ہے.
فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ
اللَّهِ، اس کے بعد جب یہ انسان کی حالت ہو جائے،
کسی کے خدا و یہ مہر بر قلب او مہر زد، چگونه ہدایت می شود.
پس اب جس کے دل پر مہربان خدا نے، محبت والے خدا نے مہر لگا دی ہو، اس کو کون ہدایت کر سکتا؟
خب خاصیت این نحوه از تشریع دین و تدوین دین برای اداره جامعه دو تا چیزه. چند تا چیز؟ دو تا چیز میگم.
دو چیزوں کو اس پوری بحث سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. کچھ چیزیں مطالب ہیں لیکن ہم دو مطالب کو بیان کریں گے.
مقررات جاری میکنیم، دو تا خاصیتشون رو میگم، پیامدشون میگم.
دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ مقررات و قوانین و اصول جو انسان بناتا ہے، بشری دین جس کا ہم نے نام دیا گیا، اس کی دو خصوصیات بیان کرتے ہیں.
یکی عدم تعهد و مسئولیت.
اس دین کے اندر، ان قوانین کے اندر جو انسان بناتا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی.
چرا؟ چون اصل کلی بر اساس هواهای خود و منافع خودش بوده.
کیوں ذمہ داری نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس دین کی جو بنیاد تھی وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی تھی.
درسته یا نه؟ جعل قانون کرده بر اساس هواهای خوده.
دین کیوں بنایا؟ قانون کیوں بنایا؟ اپنی خواہشات کے حصول کے لیے.
اون اینجوری میاندیشه، اون اینجوری فکر میکنه منافع من
ہر چیز میں اپنے آپ کو مقدم رکھتا ہے ایسا شخص، اپنے لیے بناتا قانون،
در خدمت من باید باشه،
ہر چیز میرے اختیار میں، میری خدمت کا
کلون یعمل علی شاکلته، بله به دنبال خواستهای خودشه،
ہر کوئی اپنی اپنی خواہشات کے مطابق پھر وہ قانون بنا رہا ہوتا ہے.
و اگر خداش حماش باشه،
اور اگر اس کی خواہش، جیسے کہ آیت کریمہ سے یہاں پہ بیان کیا گیا کہ انسان کا معبود اس کی خواہش نفس ہے، اب اگر ایسا قانون بنانے والا ہو کہ جس کی آرزو اس معبود اس کا خواہشات نفسانی ہے،
بعد کیا خواہش ہو یہ میں کیا قانون بات کروں، دستور نہ بد عمل کنی،
اب یہ آگے کہتا ہے کہ میں جو قانون بنا رہا ہوں اس پہ عمل کرنا چاہیے سب
کو. آقا پہ پاکستان حملے نہ کن، بہا پہ ہوں گے حملے میں کنم، چرا؟ چون لا یسعب اما یفعل، بله فعال ما یکایه، همین میگه،
چونکہ پوری دنیا کا قانون بنانے کا ذمہ دار ہے، ٹھیکے دار ہے، لہذا اب اپنی خواہشات اپنے منافعوں کی وجہ سے قانون بنائے گا. مثلا اسے کہا جائے کہ پاکستان میں حملہ نہ کرو، کہے گا نہیں چونکہ میرا فائدہ اس میں، میری منفعت اس میں، کہ حملہ کروں تو پکڑ دوں گا. کیوں حملہ کروں گا؟ اس لیے کہ آیت کریمہ بیان کی کہ اس سے جو کچھ کرتا ہے کوئی سوال نہیں کر سکتا.
میں خدا ہوں،
چونکہ اپنے آپ کو خدائی کے درجے پہ لے آئے،
جائے قانون کرنا،
میں نے قوانین بنا کے دی انسان کے،
و بعد هم میگه به به عجب کاری کردیم، دنیا رو آباد کردیم.
اس کے بعد جو کچھ کرتا ہے اس پر خوش بھی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ دنیا کو ہم نے آباد کر دیا اپنے قوانین کے ساتھ،
امنیت آوردیم
دنیا میں، امنیت ہم نے فراہم
کردیم. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا،
اور وہ یہ سوچتے ہیں اپنے قوانین کو بنا کر، یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بہترین کام انجام دیا،
در حالی کہ در مکتب قرآن همه مسئولن.
لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، جواب دہندہ ہے.
در مشرب قرآن کسی رو نداریم که ذمہ دار نباشد و مسئول نباشد.
قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو جواب نہ دینا.
در یک جا پیغمبر را اون کلکم را و کلکم مسئولون ان رئیت ہے،
ایک جگہ رسول اکرم نے حدیث ارشاد فرمائی کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کے اوپر ایک نگہبان اور مسئول ہے.
مسئولیت عمومی
مسئولیت ہے،
و بعد از این مسئولیت ها سوال میشه،
اور اسی ذمہ داریوں کا، مسئولیتوں کا سوال ہوگا.
قرآن مجید حتی انبیاء را هم مورد سوال میگن، قرار میگیرن.
قرآن کریم کے مطابق حتی انبیاء الہی بھی خدا اندی عالم کے سامنے جواب دیں.
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ عَلَيْهِمْ، حمد امت ها سوال میشن،
قرآن کریم ارشاد فرمایا کہ ہم حتماً امت سے بھی سوال کریں گے اور جس امت کی طرف جو انبیاء بھیجے ان سے بھی سوال کریں گے.
از ہر دو دست سوال میشه چه کردید،
دونوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا.
ما انسان بی تعهد و بی مسئولیت در اسلام نداریم،
اسلام میں ایسے انسان کو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو اور اس ذمہ داری کے متعلق اس سے سوال نہ پوچھا.
اما اون آقایی که با قدرت میاد جهد قانون میکنه برای ارضاء خواسته های خودش، اون میگه من شجاعتی کسی نمیدم.
لیکن وہ انسان کے جو آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام قدرت میرے پاس ہے، میں جو قانون چاہوں بناؤں، وہ کسی کے سامنے جواب
شورای امنیت ہم نخل میں بخون بیرا عمل نہیں کن،
سیکیورٹی کونسل بھی اجازت نہیں دے گی حملہ کرنا رکڑ دوں گا ایران،
بلے بخون آدم بھی دوئی،
میں چاہتا ہوں انسانوں کو ماروں.
چرا؟ ببینید این که دستور قتل مردم رو میده، این آدم بیمسئولیته.
یہ کہ جو انسانوں جنگ کا حملہ کرنے کی اجازت دے کر انسانوں کے قتل کا فتویٰ صادر کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، یہ ایک ایسا انسان ہے جو ذمہ داری قبول نہیں کرتا. کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس مرحلے کو جہاں مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کچھ،
یعنی خدائی،
جب کوئی اس مرحلے پہ آ جائے کہ جس کو جواب نہ دینا
ہو،
اور ربوبیت اب خدائی کا مرحلہ ہے.
خب یہ یکی از لازمه های اون قانون گذاری اینه.
خب جو ان قانون انسان بنائے گا، بشری دین ہوگا، اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوگا،
لازمی دومش واکنش در مقابل دین خدا.
پہلا اس کا لازمی نتیجہ، منطقی نتیجہ کیا ہے؟ کہ اپنی خواہشات اپنے منافعوں کے تحت قانون بنائے گا. دوسرا اس کا جو لازمی نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ وہ الہی دین کے مقابلے پہ ریئیکشن دکھائے گا.
چلو چون دین در مقابلش میست،
اس لیے کہ دین الہی اس کے بنائے ہوئے دین کے مقابلے میں رکاوٹ بنے گا.
وہ احواش مخالفت میکنے، با امیالش مخالفت میکنے،
اس کے
اقداماتش مخالفت میکنے،
اس کی خواہشات، اس کی منافع منفعتوں کے خلاف دین الہی رکاوٹ بنے گا. یہی وجہ تھی کہ فرعون حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا.
نمرود
نمرود نے حضرت ابراہیم کا مقابلہ کیا. دوسرے لوگوں نے انبیاء کے ساتھ مخالفت کی. اس لیے سب کا کہنا یہ تھا کہ قانون جو ہم نے بنایا ہے وہ لاگو ہونا چاہیے, یہ لائق نہیں ہونا چاہیے.
اگر چنین شد در مقابل آیه
اب جب کہ اپنے بنائے ہوئے قانون پر ہی عمل کرنا ہے تو اب اگر قرآن بازار سے کہہ بھی رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اب اس کے مقابلے میں بھی کھڑا ہونا ہے.
خوب ببینید, یکی از لوازم جعل قانون به دست بشر ایستادگی در مقابل دین.
پس اگر انسانی ہاتھوں سے کوئی قانون بنایا جائے, دین بنایا جائے, اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ یہ دین اور یہ قانون دین الہی کے مقابلے میں آئے گا.
ان آیہ رو ببینید, کل ما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم, هر وقت نبی قیامت که در مقابل خواسته های اونا خواسته نفسانشون ایستاد, یا کشته می شود یا تکذیب.
قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب کبھی بھی کوئی نبی ان کے سامنے آیا اور آنے کے بعد ان کی خواہشات نفسانی کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو یا ایک گروہ نے اس کو قتل کر دیا یا ایک گروہ نے اس کی تکذیب کر دی.
دین کو تقسیم کر دی میں دو حصے,
دین کو میں دو حصوں میں بیان کیا.
یاد چلے کہ
ذہنوں میں ہے
دین الہی دین بشری. خاصیت دین بشری ہمیں
دین بشری کی خصوصیت یہ جو بیان کی گئی
دیدید که اما دین الهی, دین الهی هم مجموعی از مقررات.
خب دین الهی میں بھی, الهی دین میں بھی مقرر اصول ہیں, قوانین,
اخلاق دارد,
اخلاق اس کے اندر موجود
ہیں, عقائد دارد,
عقائد ہیں,
قوانین و مقررات جزائی دارد,
جزائی امور اس کے اندر موجود ہیں, سزا و جزا,
قوانین و مقررات حقوقی دارد,
دوسروں سے حقوق کے متعلق اس کے اندر
قوانین خانواده دارد,
گھریلو مسائل,
قوانین طبیعت دارد,
نیچر سے متعلق
قوانین مربوط به روابط بین دول دارد,
دنیا میں اقوام عالم سے رابطے کے بارے میں
قوانین در رابطه با نمیدونم اهل کتاب دارد,
اهل کتاب دوسرے دین والوں کے ساتھ
رابطے, قوانین با کفار دارد,
کفار کے ساتھ رابطے کے بارے میں اصول,
قوانین با اہل جزیہ دارد,
اہل جزیہ کے بارے میں اصول اور قوانین ہیں,
قوانین راجع به حیوانات دارد,
حتی حیوانوں سے متعلق قوانین موجود,
قوانین راجع به شجر و نمیدونم چه دارد,
حیوانات ہی نہیں فقط بلکہ پیڑ, درخت,
قوانین سب کے بارے میں, زمین دارد,
زمین سے متعلق قانون,
مجموعه قوانین در اسلام,
اسلام کے اندر تمام احکام کا مجموعہ ہے
خداوند را ہدایت محافظ داده
اور اس دین کو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے.
خب یہ سوال میں میخوام اینجا انجام بدم. من گفتم اسلام اینا رو داره دیگه.
میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ اتنے تمام لوگ انعام لیے گئے انہوں نے, یہ سب سوال احکام ہیں. ایک سوال ہے یہاں پہ,
از قبل به دنیا آمدن مقررات و مقواتین دارد تا مردنمون,
حتی اسلام کے اندر ایک بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے کے قوانین موجود ہیں,
یہ خانواده,
یہاں تک کہ پھر اس کی موت, اس کے بعد پوری زندگی ہر چیز کے قوانین موجود ہیں,
اجتماعی
زندگی کے قوانین,
تجارت,
بزنس,
مقررات,
ہر چیز کے بارے میں اسلام نے کوئی قانون دیا ہے.
در بخش عقائد مقررات داره,
عقائد کے اندر
مقررات داره,
ہر جگہ ہر جگہ.
در بخش اقتصاد مقررات داره,
اقتصادی میدان میں اصول دیے, قوانین دیے.
اگر یک ادهی بیان بگیر آنها حکومت
اب اگر کچھ لوگ آئیں, سوال ہے, اگر کچھ لوگ آئیں اور کہیں کہ ہمیں حکومت کرنی ہے,
یہ حیات دولت تشکیل بتا,
اس کے بعد وہ اپنی ایک کیبنٹ بنائیں
چند نفر ہے, اما بخش اقتصادی رو دنبال نہ کریں,
اس کیبنٹ کے اندر اقتصاد کے اوپر کوئی توجہ نہ دی جائے,
بخش معدنیات رو دنبال نہ کریں,
اس کے بعد جو نیچرل ریسورسز ہیں زمین کے اندر, ذخائر ہیں, ان پہ کوئی توجہ نہ دی جائے,
توسیع دانشگاہ رو توجہ نہ کرنے,
علمی میدان میں کوئی ترقی نہ کی جائے,
بگر مسئلہ اجتماعی بیمار آپ چنا دے,
حتیٰ اجتماعی معاشرے کی اجتماعی صورتحال میں ان کی زیادہ توجہ نہ ہو، اقتصادی مسائل میں بھی کام نہ کر رہے ہوں، تو کیا لوگوں کا حق نہیں کہ سوال کریں کہ تم نے حکومت بنائی تھی اور یہ جو چار پانچ چھ چیزیں گنوائی ہیں ان پہ کام نہیں کر رہے تو کر کیا رہے ہو؟ تم نے تو آگے کہا تھا حکومت کرنی ہے، یعنی معاشرے کا نظم و نسق چلانا ہے، جب تم نے معاشرے کا نظم و نسق چلانا ہے تو معاشرے کے اندر اقتصاد ہے، سیاست ہے، میڈیکل صحت سے متعلق مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، ایگریکلچر سے متعلق قوانین
ہیں،
بہت زیادہ ہو جائیں گے اگر ہم ہر کو گنتے
ہیں،
اور جب تم آئے تم نے کہا بس ہم آ گئے، ہمارا مقصد صرف حکومت تھی،
مؤاخذہ بھی کو نہیں میرا،
ہم پلٹ کر ایسے حکمرانوں کا مؤاخذہ کریں گے یا نہیں کریں گے، گرفت کریں گے یا نہیں کریں گے،
ارے
کریں گے یا نہیں، ہم کرتے نہیں ہیں اس لیے ہماری آواز بھی نہیں آ رہی، کرنا چاہیے
درست ہے نا، حالا اسلام بھی آدم بھی ہے بھی خدا لینا سکتا،
اسلام آئے اور آگے ادعا کرے کہ میں انسانیت کے لیے ہدایت ہوں،
میں کام گزار للناس،
اور مکہ ایک ایسی زمین ہے جو انسانوں کے لیے بنائی گئی،
آمدن جامعہ رو ادارہ کنم،
اور میں ایک ایسا مذہب ہوں کہ جو انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے آیا ہوں،
آمدن ادارہ کنم،
اس لیے آیا ہوں کہ انسانی معاشرے کو حرکت دوں، آگے بڑھاؤں،
ادعا کنیم از خط العرش، یعنی اینجا رو خاروندن و قرمز شدن تا مسائل عمده تر قانون دارن،
اور آگے یہ ادعا کرے، یہ کہے کہ حتی اگر انسان اپنے زور سے کھجا جائے، اس کھجانے کے نتیجے میں جو نیل پڑ جائے یا لال ہو جائے چہرہ، اس سے لے کر اور اس سے آگے تک کی جو چیزیں ان تک کے مسائل ہیں،
از این طرف من بگه به سراغ قضاعت جور نرو،
اور دوسری طرف سے آگے مجھ سے کہے کہ دیکھو فیصلوں کے لیے کسی فاسد اور ظالم ہو اس کے پاس مت جاؤ، قاضی کے پاس مت جاؤ،
برای حل مسائلتون به حکام جور مراجعه نکنید،
اپنے مسائل کے حل کے لیے ظالم حاکموں کے پاس مت جاؤ،
ہاں یہ داره یا نه
ہے اسلام میں ایسا یا نہیں ہے،
ہاں بعد بگیم آقا ما یہ مسجد داشته باشیم، یہ نمازی بخونیم به این نمبر کنیم،
اور اس کے بعد کوئی آگے کہے کہ اتنے احکام کا مجموعہ ہے اسلام، دوسری طرف سے ظالموں کے پاس جانے سے منع بھی کر رہا ہے، اب کوئی آگے کہے کہ بس اسلام کا مقصد یہ کہ مسجد بناؤ، نماز پڑھو، گھر جاؤ،
کسانی کہ این طور نگاہ بکنن بے اسلام نمیگن این اسلام، آہاں مثل ہم بھی یاد دولت یہ کہ آمده میگه چی به من کاری نیست،
کیا یہ اسی طرح سے نہیں ہے کہ جیسے اس گروہ نے آگے بڑھ کے حکومت لی تھی اور کہا تھا حکومت کرنی ہے، اس کے بعد کوئی نظام نہیں کیا تھا، لوگوں نے گریبان پکڑا تھا، کیا یہاں پہ ایسا نہیں،
اقتصاد بے من کار نیست، قضا بے من کار نیست، نمیدونم چه بے من کار نیست، تربیت نفوس بے من کار نیست، سلطه اجانب بے من کاری نیست،
مثلا ایسا دین کہ جو آگے کہے کہ گھریلو مسائل سے مجھے کوئی سروکار نہیں، اقتصادی مسائل سے مجھے کوئی سروکار نہیں، دوسرا حملہ کر دے تمہاری زمین پر قبضہ کر لے مجھے کوئی سروکار نہیں، کیسا دین ہے،
خیانت بے اسلام نہیں،
کیا اسلام کو اس نگاہ سے دیکھنا اسلام کے ساتھ خیانت نہیں،
امام آمد دین رو به ما بفهمونه،
امام خمینی نے آگے دین کو ہی سمجھایا ہے ہم کو،
دین رو بفهمونه،
دین کو سمجھا کے گئے،
ما رو از این نافهمی در بیاره،
یہ دین کا غلط تصور تھا اور غلط نگاہ تھی، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی انہوں نے،
بلے ہمیں چیز در از اسلام،
اسلام میں ہر شے موجود ہے، ہر چیز موجود ہے،
شما دارید ببینید الان تو دنیا تنها کشوری که داره پیش میره، تعالی میکنه، پیشرفت میکنه، مستقل قانونش مد خودش ایران،
آج آپ سب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دنیا کا وہ واحد ملک جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے، کسی غیر سے وابستہ نہیں ہے، وہ ملک جس کے اندر پورے کے پورے اس کے اپنے قوانین چلتے ہیں، وہ صرف ایران ہے،
یکی از علل توسعه کمونیستی همین بود که ما نیامدیم اسلام رو درست تبیین کنیم،
اور کمیونزم کی آگے بڑھنے کی ایک وجہ یہی تھی کہ جو انہوں نے ان مسائل کے اندر اپنے حل پیش کیے تھے، ہم نے چونکہ اسلام کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا تھا اس کے مقابلے میں، اس لیے کمیونزم آگے بڑھا تھا،
چون بشر فطرتاً آزاد ہے،
اس لیے کہ انسان فطری طور پر آزاد ہے،
بخواد آزاد
آزاد رہنا چاہتا ہے،
میخواد آقا والا سر نداشته باشه،
ایسا نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑا رہے،
میخواد صاحب نداشته باشه،
نہیں چاہتا انسان کہ کوئی ہمیشہ اسے حکم دے،
میخواد آن بے کسی سر نہ گویا،
یعنی ایسا نہ نفنا پہلے سے
آقا
یعنی ایسا وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو کہے سر، یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں سر، انسان کی خواہش نہیں ہے،
درست من آقام،
یعنی خود چاہتا ہے کہ میں خود ایک حیثیت رکھتا ہوں،
میری مبارزہ مظلوم بکنے،
ہر انسان چاہتا ہے ان سے مقابلہ کرے،
میخواد یہ مبارزہ متحدی بکنے،
تجاوز سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے،
خوب میبینیم که اسلام که این اسلامی که مهمی کیم که اینه
اب اسلام کی ایسے صورت حال
اصلا قریب این کار نداره
کوئی کام اس کو کسی چیز سے نہیں
اگر یہ آخوندی پیدا بشه عباش رو بکشه دو سرش قالب صابون رو ببینه خیال میکنه پنیر تبریزیه میگن این مدن مقدسی
مطلب آپ پہلے کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں مقدس روحانی اور عالم کس کو کہا جاتا تھا کہ جو اپنے سر پہ ابا رکھ کے چلا کرتا تھا آگے نیچے ہوتی تھی اس کے سامنے جب کوئی صابن لاتا تھا تو کہتا تھا وہ بہت خوبصورت بہت مزیدار پنیر لگتا ہے یعنی یہ شخص لوگوں کی نگاہ میں بہت مقدس تھا کیوں کیونکہ اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ بیچارہ اتنا سادہ ہے کہ صابن اور پنیر میں فرق نہیں سمجھتا
این آدم مقدسی آدم بسیار خوبیه
چونکه دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے
قریب خیر و شر نداره
کچھ بھی نہیں پتا اس کو دنیا میں ہو کیا
امریکہ آمد و شما آمد آمد و مشکل نداره
امریکہ آگیا آگے کھا گیا سب کچھ کر گیا ایسے پرواہ نہیں چونکہ دنیا دار نہیں ہے اس لیے سے پتا ہی نہیں کچھ مقدس ہے
جوانها این رو دیدند
جوانوں نے اس حالت کو دیکھا
لینین و استالین کو بھی کھا
اور لینن اور اسٹالین کو بھی دیکھا
مطلب گفتن دین افیون ملت ہا
اور لینن اور اسٹالین نے جو بیان کیا اس کے بعد نوجوانوں نے اس دین کو دیکھ کر کہا کہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ دین افیون ہے چرس ہے دین یعنی جو نشے میں ڈال دیتا ہے ہاں
ارے بس ان سے تو چیز بہان چان نہیں ہے چیک میں پوشا ہو تو فائق بے دستا ہو پول دارا ہو اپنوں دا جا معلومی ہو
اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تین گروہ ایسے ہیں کہ جو پورے معاشرے کو ہڑپ کر جاتے ہیں ان میں میں ایک فوجی ہیں دوسرا جو ہے وہ تاجر ہیں پہلے مالدار لوگ اور تیسرا علماء سب کا یہ گاؤں میں معاشرے کو کھا رہے ہیں
درست ہے نا امام آمد گفت ہمت غلط ہے
امام نے آگے کہا کہ تمام تصورات غلط ہیں
دین مذہب پویائی
دین آگے بڑھانے والا مذہب ہے
دین مذہب تعالی
دین ترقی کرنے والا مذہب
دین مذہب ظلم ستیزی
دین ظلم کے خلاف مکتب کا نام
دین آمد جامعہ رو ادارے کنے
دین انسانی معاشرے کو حرکت دینے کے لیے آیا ہے
و به گورباچوف می نویسه باید دیگه کمونیستگری رو تو موزه ها ببینیم
اور اس دینی نظریه کے ساتھ امام نے کمیونیزم میں گورباچوف کو خط لکھا اس کے عروج کے زمانے میں کہ تم اپنے کمیونیزم کو میوزیم کے لیے تیار رکھو
تمام شد
تمہارا دور ختم ہو چکا
اسلام یہ دین ہے کامل کامل
اسلام ایک مکمل دین ہے
ہمیں چیز دارے
ہر چیز اس کے اندر موجود ہے
درست اما این دین کامل خاتم ادیان دیگر هم
اور یہی دین مکمل اور دین کامل دیگر تمام ادیان کو مکمل کرنے والا اور خاتم دین ہے
میری دشمنی رو نمیخواد
اور یہ واضح سی بات ہے کہ دشمن اس کو برداشت نہیں کرتا
جدا یہ دین از سیاست رو میخواد
دشمن دین اور سیاست میں جدائی ڈالنا چاہتا ہے
تو برو تو مسجد ہے
اور آگے کہے گا کہ دیندار تو مسجد سامان لے
تو مسجد نماز تو بخون میں نہ حکومت
تم نماز پڑھو مسجد کے احکام چلاؤ میں سیاست کرتا ہوں
میگن کہ نقل شده کہ بله آقای به مفتی محمود گفته بود جناب مفتی نماز چند رکعت بود ذوالفقار علی بود به مفتی گفته بود
ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں نقل کیا گیا کہ اس نے مفتی محمود سے پوچھا کہ نماز کتنی رکعت ہے مفتی محمود نے جواب دیا کیا وہ رکعت بہت خوب بہت اچھا جواب دیا آپ نے اس نے مفتی محمود سے کہا کہ 51 رکعت نماز ہے کاش کہ 51 رکعت پوری باقی رہتی یہ نماز کم کیوں ہو گئی
ذوالفقار علی بھٹو
ذوالفقار علی بھٹو
ذوالفقار بھٹو نے مفتی محمود سے کہا کہ 51 رکعت تھی، 51 رکعت سے کم کیوں ہو گئی؟
تو پیغمبر معراج،
جواب دیا گیا پیغمبر معراج پہ گئے،
مجھے شروع کیا تو خود چیک کو چیک کیا تھا،
عوام خدا سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی، خدا سے کہا کہ تھوڑا کم کرو، بہت زیادہ ہو گئی، 51 رکعت ہو،
خدا سے چیک کو چیک کے پیغمبر، ہاں جی میرا آدم میرے بازار میگه 20 روپے میگه آتا ہے،
جیسے بازار میں آ کے خریداری کرتے ہیں تو وہاں پہ بارگیننگ ہوتی ہے، رسول اللہ نے کیا بارگیننگ کی،
ہاں خدا سے چیک کو چیک کر دو، کم
کرو، رسول اللہ کی بارگیننگ کے نتیجے میں نماز کم ہو گئی، 51 رکعت سے کم ہو گئی،
کب ایک خاص پیغمبر کھڑوں نے بھی کیا،
ذوالفقار بھٹو نے کہا کاش رسول اللہ یہ کام نہ کرتے،
کاش نہ
کرتے، کاش نہ کرتے ایسا، پوچھا مفتی محمود نے کیوں
نہیں نماز چھوڑی،
مفتی محمود نے پوچھا تم کب سے نماز کے عاشق ہو گئے ہو، تم کیوں 51 رکعت کے لیے دل چلا رہے ہو،
تو شما میرے بھی تو مسجد نماز ہے تو مسلمان حکومت میں بھی کہتے ہیں ضروری نہیں
کہا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب 51 رکعت پڑھ دو گے تو تم مسجد میں رہتے ہیں، ہم اپنی سیاست میں رہتے ہیں، آپس میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا،
بھلے دلشو بہت دن سیاست جدا ہو گئے،
ان کا یہ دل ہے کہ دین سیاست سے جدا ہو گئے،
کار به جایی میرسد که پس بعضی از آیون این حرف رو داشته باشن که لباس جندی پوشیدن خلاف مروت،
حتی اسی دین اور سیاست کو جدا کرنے کے نتیجے میں یہاں تک نوبت آئی کہ کسی صاحب فتوا نے یہ فتوا بھی دیا کہ سپاہیوں والا لباس پہننا مروت اور شان کے خلاف ہے،
اما امام آمد چیکار کرد؟ آقا صراط مستقیم داریم، بعد
صراط مستقیم
ببینیم
چل رہی ہے،
میخوام بگم کدوم صراطی ما،
ہم کون سے راستے پہ چل رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے،
بله امام آمد آیت الله مدنی آیت الله اشرفی اصفهانی پیر مردای 80 ساله اینا لباس جندی پوشیدن به عنوان یک افتخار،
یعنی امام سے پہلے کی نگاہ کیا تھی کہ ایک صاحب فتوا نے فتوا دیا کہ سپاہیوں کا لباس فوجی لباس پہننا انسانی مروت اور شان کے خلاف ہے، امام نے آگے جب تبدیلی کی اور دین کا صحیح نظریہ دیا، 80 سال کے مجتہدین تھے آغای اشرفی اور آیت اللہ مدنی، یہ فوجی لباس میں بارڈرز پہ جایا کرتے تھے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا
کرتے، خود آیت اللہ خامنئی رہبر معظم انقلاب لباس جوندی بھی پوچھی،
اور آپ لوگوں نے رہبر کی وہ تصویر دیکھی ہوگی جس میں رہبر معظم جو ہے وہ فوجی لباس میں موجود ہے،
نئی لباس افتخار اور شرم پہ،
یہ لباس ننگ و ہار نہیں تھا، یہ شرف کا لباس تھا،
ننگ و ہار اونجا اس کے ما زیر سلطه اجانب باشی،
یہ لباس اس وقت ننگ و ہار ہے کہ جب اس لباس کو پہن کر دوسرا ہم پہ حکومت کرے، دوسرا ہم پہ حملہ کرے،
چه چند نظر ہم، خب نغمه جدائی دین از سیاست،
پس جدائی اور سیاست اور دین میں جدائی کے نغمے
شروع، حقیقت این حرف چیه،
حقیقت کیا صاحب کی
حقیقت این حرف این است که مقداری از اسلام نه،
یعنی اس نعرے کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ کہ اسلام کا کچھ حصہ نہیں چاہیے
بے جای اون مقررات حوس مدارانه دیگران،
اور اس حصے کے بجائے کہ جو ہمیں نہیں چاہیے اسلام سے، جو سیاسی حصہ اسلام کا کیا چاہیے، جو انسانی خواہشات پر بنے ہوئے قوانین ہیں جو ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان پر عمل کرتے ہیں،
مستکبرین باستان جنگ کرنے علالقاعدہ،
اسی وجہ سے مستکبروں کی استکبار کی اسلام سے ہمیشہ جنگ رہتی ہے،
اما آمدن مقدسای ما یک آتش بسی یک جانبه اعلام کرد،
اور اس کے بعد ہمارے پاس مقدس نما لوگوں نے آ کر ایک ون سائیڈ سیز فائر کا اعلان کیا،
ایک جانب ہے ادھر آتش ملتے،
یعنی جنگ میں جب جنگ بندی ہوتی ہے تو دونوں طرف کرنی ہوتی ہے، دونوں طرفوں کی جو فوج ہوتی ہے، آپ نے بیان کیا کہ استکبار کی اسلام سے مسلسل جنگ ہے، استکبار مستقل جنگ کر رہا ہے، ہماری طرف کے بعض مقدس لوگوں نے آگے کیا ون سائیڈ ہم جنگ بندی کا معاہدہ کرتے ہیں،
شما هیچ حکومتی و هیچ سیاست مدار ظالمی رو پیدا نمی کنید که با اسلام حقیقی مخالف نباشه،
آپ دنیا میں کہیں پہ بھی کسی استکبار کو ایسا نہیں ڈھونڈ پائیں گے کہ جو حقیقی اسلام کا مقابلہ نہ کر رہا ہو،
یک راہ میرا اول اگر بتوانند که اسلام رو نابود کنند که میکنند ولی نمیکنند،
استکبار کی پہلی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اسلام کو مٹا دے لیکن نہیں کر پاتا ایسا،
اما کاری میکنن اسلام رو به اسارت بگیرن،
لیکن یہ کام کر لیتا ہے کہ اسلام کو مٹا تو نہیں سکتا، اسلام کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے،
صراط مستقیمی که در نماز دعا میکنی معلوم نباشه یہ صراط دیگه بری،
اور اس کو قیدی بنانے کے بعد پھر سارے جب قید قید میں آ گیا, اسلام استقبال کی اس کی خدمت میں آ گیا, اب وہ صراط کے جس کو ہم ہر نماز مقدس مانگتے نظر نہیں آتے.
اگر توانستن کہ توانستن,
اگر مٹانے میں کامیاب ہوئے تو کامیاب ہوتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے, ایسا
بے اثر
زیادہ اپنا قیدی بنا لیتے. کیا کرتے ہیں؟ اسی اسلام کو قیدی بنانے کے لیے قرآن کو چھاپنا شروع کرتے
ہیں.
چھپتا ہے قرآن یا نہیں چھپتا؟
ہر حاجی ہم خدا اللہ بن گئے قرآن ممکن بھی,
ہر حاجی جب واپس آ رہا تھا حج سے تو اس کو قرآن کا ایک ہدیہ دیا جا رہا ہوتا ہے. مگر اسی قرآن میں جس کو تم نے چھاپ کے دیا ہے کہ آیت نہیں تھی کہ یہودی اور نصارا کو اپنا اولیاء ولینا بنانا,
مگر نہیں مشرکون نجسن کذا,
اور کیا اسی قرآن میں جو تم چھاپ کے دے رہے ہو یہ آیت نہیں ہے کہ مشرکین جو ہے وہ نجس ہیں؟
عزیز چارا قرآن عزیز چارا آیت قرآن نابود کردن,
ایک طرف سے قرآن چھاپ رہے ہو دے رہے ہو لوگوں کو, دوسرے آیت قرآنی کو نابود کر رہے ہو.
عجیب ہے جنگ 1990 که حالا آمریکا به عراق حمله کرد, اونجا یک کار قشنگی عجیبی شد.
1990 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو ایک کام ہوا وہاں,
پدر این بوش از پاپ خواسته بود,
اور جو بوش ون تھا سینئر بوش, اس نے پاپ سے ایک بات کی
کہ در کلیسا مجلس دعائی برقرار,
اور اس نے سینئر بوش نے پاپ سے کہا کہ اپنے چرچ میں ایک دعا کی محفل رکھو,
مگر اونجا از خدا بخوای
اور اس محفل میں دعا میں خدا سے طلب کرو.
لشکریان بعد آزادی و نمیدونم چی پیروز بشن,
اور دعا یہ کرو کہ خدا سے التجا کرو کہ جو آزادی کا لشکر نکلا ہے یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے.
شما یہ چھکی در تاریخ از عجیب ہے,
عجیب
امیر المومنین بہترین فرماندہ جو برسات برا مصر,
امام علی نے اپنے بہترین کمانڈر کو مصر بھیجا.
کی
کون تھا؟
مالک اشتر. یہ اہنگاما نوشتے
اور مالک اشتر کو ایک کانٹریکٹ بھی دیا.
یہ اہنگاما نوشتے اصول حقوق بین الملل و انسان در این اہنگاما,
اور وہ جو عہد نامہ امام علی نے جناب مالک اشتر کو لکھ کے دیا اس کے اندر انسان اور دنیا کے لیے ایک قوانین
بیان کیا. مسئولین نے سازمان ملل گفته بودن این نامه امیر المومنین عہدنامه مولا امیر المومنین باید چاپ کر داد به آقایون بخونن.
ایک مرتبہ یونائیٹڈ نیشن کے کچھ لوگوں نے اس عہد نامے کو پڑھ کے کہا تھا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو چھپ کے بٹنا چاہیے.
میں بولا خدا نہ کھونا,
اور میں نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے.
البتہ افتخار ہے اما دست این ناپاک ها بیفته برای چی؟
من از اصلی این کرده که مالی لید افتخار ایم آنی کرده که من از اصلی کرده که ناپاک لوگو جس حال کرده کیا کرده که پتر
اینا مالی آزم مصر خامس رومون
جناب جناب مالی که اشتر کی طرح تاکہ مصر کو اپنے ہاتھ ملنے اور تبدیلی لائیں
حاکمان شام از سفر جناب مالک با خبر شد.
جو شام کا حاکم تھا اس کو جناب مصر مالک اشتر کے مصر جانے کی خبر ملی.
دو بار کردن کی حرکت میکنند,
اور انہوں نے مکمل آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ کب وہ مدینے سے یا
حرکت مالک از کوفه چه روز سرا میں
کوفه سے کس دن مالک جو ہے وہ نکلے,
روز حرکت رو به دست آورد,
اور انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ مالک کوفہ سے کس دن نکلے.
ساعت حرکت رو به دست آوردن,
وقت نکلنے کا وقت ان کے پاس آ گیا.
نیروهای نفوذی رو فرستادن تو قافله جناب مالک,
اور اس کے بعد اپنے جو افراد تھے جاسوس تھے ان کو جناب مالک کی قافلے تک پہنچا دیا.
اثر مسمومی رو
اور ایک زہر آلود شہد کو
آوردن
لایا گیا
به مالک خوراندن,
اور مالک ابن اشتر کو وہ زہر اور شہد دیا گیا.
این بخش از زندگی مالک خیلی عجیب,
یہ بہت ہی عجیب حصہ ہے جناب مالک کی زندگی کا.
من کمتر وقتی شده این تکیه رو ببینم منقلب نشد,
ایسا بہت شاید نہیں ہوتا کہ میں اس حصے کو دیکھوں اور میرے اندر تبدیلی نہ آئے.
خب اثر رو به مالک خوراندن,
اس کے بعد جناب مالک کو وہ زہر اور شہد کھلایا گیا.
زهر یواش یواش اثر خودشو گذاشت,
اور ایسا ایسا زهر پھیلنا شروع ہوا جسم میں.
به مرور زمان مالک خلاصه به شهادت رسید,
اور ایسا ایسا جناب مالک کی شهادت کا وقت آگیا.
اون وقتی که اثر رو خوراندن اون حاکم شام میدانست که این زهر را مالک چه خواهد کرد,
جس وقت جناب مالک کو یہ زہر دیا گیا تو حاکم شام کو پتا تھا کہ زہر کتنا اثر رکھتا ہے.
اعلان کیا مردم در مسجد جمع بشن،
اور اس نے اعلان کیا کہ لوگ سارے کے سارے مسجد میں آ جائیں.
یوم دعا،
اور آج دعا کا دن ہے،
بخواہیں برا جہان اسلام دعا کنی،
اور آج پوری دنیا کے لیے دنیا ابھی دنیا کے دعا کرنی،
بخواہیں برا خلاصی جامعی اسلامی دعا کنی،
اسلامی معاشرے کی فلاح کے لیے دعا کرنی ہے.
ہمیں جمع شدہ،
سب جمع ہو گئے،
حاکم امامت،
حاکم شام بھی آ گیا.
خوب دعا کیا، خدایا خدایا ان جامعی اسلامی را از شر مالک نجات بده.
اور دقت کیجیے گا ان مطالب کی طرف تاریخ کے، کہ جناب مالک کو زہر دے دیا گیا، اس کو معلوم تھا اس کا اثر کیا ہونا ہے. اب اس نے سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس نے آگے کہا کہ آؤ دعا کریں اسلامی امت کے حال کے لیے، اور اس دعا میں اس نے جملہ یہ کہا کہ خدایا اسلامی معاشرے کو، اسلامی دنیا کو مالک کے شر سے نجات دے دے. مالک اپنا
شروع کیا دعا
کرنا شروع کیا، اور اس طرح کی دعائیں کرنے لگا.
بعد از مدتی چند روزی خبر آوردن مالک جان داده.
کچھ دن بعد قاصد خبر لے کے آ گیا کہ مالک
ہے دعا کر مردم ببینید ما مستجاب الدعوه ایم.
اور یہاں پہ آنے کے بعد اس نے کہا کہ لوگوں دیکھا ہم مستجاب الدعوه ہیں، ہم نے خدا سے چاہا اور خدا نے ہماری دعا قبول کر
لی. اگر بتوانند نابود میکنم،
بس اگر آقا نے اس کو لنک کیا ہے اور دقت کی گئی چیزوں پہ کہ اگر استقبال کر سکتا ہو ختم تو ختم کرنے کی کوشش کرے.
اگر نہ توانند دین رو به اشارت،
اب اگر ختم نہ کر سکے، یہ راستے سے نہ ہٹا سکے، کیا کریں گے؟ دین کو اغوا کر لیں گے، کیپچر کر لیں گے.
یہ مقدمہ دوم،
یہ دوسرا مقدمہ تھا ہمارا
کہ خیلی ہم دور کی،
کہ بہت زیادہ طولانی ہو گیا.
مقدمہ سوم تحریف ادیان،
تیسرا مقدمہ خود دین میں تحریف ہے.
خب ما در تحریف ادیان نمیخوایم که حرف بزنیم چون خیلی طولانی،
چونکہ طولانی گفتگو ہے لہذا ہم اس کے باب میں نہیں جاتے ابھی.
خب دین معنی چی شد؟
دین کا کیا مطلب ہوا؟
دین معنی چی شد که دو قسم،
دین کی دو قسمیں ہوئی،
دین بشری دین الہی،
انسان کا بنایا ہوا دین اور الہی دین.
و در لغت معنی داشت، در اصطلاح معنی،
لغت میں دو معنی بیان کیے گئے، اصطلاح میں اس کو بیان کیا آپ کے سامنے.
و ان مقدمے اول را ہم کہ گفتیم، یکی از مصادیق ہے، یکی از مصادیق صراط دین.
اور پہلے مقدمے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ صراط کے مصادیق میں سے ایک مصداق خود دین.
حالا نوبت به این میرسد که ما بگیم این دین یگان راه ہے.
ان دین مقدمات کے بعد، ان دین مقدمات کے بعد ہم نے یہ بیان کرنا تھا کہ صراط واحد راستہ ہے، دین واحد راستہ،
دین بشری نہ،
انسانی بنایا ہوا دین نہیں،
دین مختلط و منحرف، منحرف نہ،
ایسا دین بھی نہیں کہ جس کے اندر کچھ حصہ الہی دین کا ہو، کچھ حصہ انسانی دین کا بنایا ہوا ہو.
دین الہی آنی،
ایسا دین، ایسا راستہ کہ جس میں فقط خدا کا ہو.
حالا برای کہ وارد این بحث بشیم صلواتی بفرستیم.
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
خب چی شد؟ دین دو قسم بود، بشری الهی،
دین کی دو قسمیں ہوگی، بشری دین اور الهی دین.
یک دین هم داره مثل مسیحیت و یهودیت که اینها تحریف شدن.
مسیحیت اور یهودیت کی درام بھی ایک دین موجود ہے کہ جس کے اندر تحریف ہوئی.
یادتون باشد ما تحریف ادیان رو بحث نکردیم،
ہم نے ادیان، تحریف ادیان پہ بات نہیں کیے ابھی تک.
متاسفانه در جامعه اسلامی بین مسلمان ها بعضاً این حرف زده میشه که بابا چه میدونم از جای دیگه بگیریم.
افسوسناک بات یہ کہ بعض اوقات مسلمان معاشروں میں ایسی بات کی جاتی ہے کہ کیا عرض ہے، کسی سے بھی کچھ
مقدماتی کہ گفتم مرے بود کہ اینجا معلوم بشه.
وہ جو نے مقدماتی گفتگو کی تھی اس لیے کی تھی کہ ان مطالب کو اب اور زیادہ دقت سے بیان کر سکیں.
دین کے صراط مستقیم ہے،
بس اگر دین صراط مستقیم ہے
و خالی از وجاجت،
اور اس کے اندر کوئی انحراف بھی نہیں ہے،
و آمده است تا ما رو ہدایت بکنه،
اور اس لیے آئے
بکنه،
اس لیے آیا ہے کہ انسانی معاشرے کو آگے بڑھا سکے، لے کے چل سکے.
صراط مستقیم دینا قیما، ببینید چه زیبا، صراط مستقیمی که دین قیم است.
صراط مستقیم وہ ہے کہ جو دین قیم ہے،
دین قیم رو هم معنا کردیم.
همه دین قیم کو معنا شاید
نه کسانی که نبودن الان چی رفته
جمعی آئی تھے اس
دین قائم نیست دین قیم ہے
دین قائم ہو گیا دین قائم نہیں ہے بلکہ دین قیم
خود قائم ہے ہم دیگروں رو بے قیام
میخواست قیم سے کیا مراد ہے کہ جو خود استوار ہو کڑا ہو اور دوسروں کو اوپر بھی
یہ کہ فلانی قیم فلانی ہے یعنی متصدی امور سے داری میکی جنش بھی براد ہے
فقی اسلام میں کہتے ہیں کہ فلان انسان اس کا قیم ہے یعنی اس کے امور کو لے کر چل رہا ہے
دین قیم ملت ابراہیم حنیفہ
یہ دین قیم ہے
ان دین قیم ہم دین ملت ابراہیم
اور یہ وہی دین قیم ہے کہ جو حضرت ابراہیم کا دین
شی حنیفہ حسین دین ابراہیم حنیفہ ان بے کمبراتون حنیفہ
اب اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے حنیفہ کے نام سے اور بیان کر رہے ہیں کہ دین کی نسبت بھی دی گئی ہے حنیف کے دین حنیف ہے اور خود جناب ابراہیم کو بھی حنیف کہا جاتا ہے حنیف سے کیا مراد ہے
دیکھیں جو نا
بتاؤں یا نہیں
حنیف در مقابل جنیف ہے
حنیف
در مقابل جنیف ہے
حنیف کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ ہے جنیف
جنیف چی ہے
جیم نون یہ پہ کیا ہے
این بچه هایی که موتور سوار میشن تو خیابونا از زیر لای ماشینا لای میکشن
موٹر سائیکل جو نوجوان چلاتے ہیں اور زگ زگ کرتے ہوئے چلاتے ہیں
ان حرکت جنیفی ہے
یہ جو اس طرح کر کے چلاتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اس کو کہتے ہیں جنیف
بله بله این جنیفی ہے بلد منجر به تصادف و بدبختی و اینا
یعنی اس کا بھی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ادھر ادھر زگ زگ مار رہے ہوتے ہیں تو سامنے سے اچانک کوئی آتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے
بابا دینی کے بشر میں سے جنیف ہے
بس جو دین بشر بنائے وہ جنیف ہے
جنیف ہے
جنیف ہے انسانی آنکھوں کا بنایا ہوا دین جنیف ہوتا ہے
اما دین ابراہیم حنیف ہے حنیف یعنی چه یعنی سیدھا راستہ
جو دین حضرت ابراہیم نے بنایا اور چھوڑا اپنے پیچھے وہ حنیف ہے یعنی سیدھا سیدھا ہے
دین
کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا اس میں
در مقابل جنیف دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفا
بس صراط مستقیم وہ دین ہے جو قیم ہے جناب ابراہیم کے راستے پر ہے جو حنیف ہے
پس دین حنیف چی شد؟
دین حنیف کی تعریف ہوئی
دینی که ابراهیم داره
وہ دین که جو جناب ابراهیم نے دیا ہے
دیگر ادیان چی ہیں؟ جنیف ہیں قرآن رو ببینید چه زیباست قرآن
قرآن کس خوبصورتی سے مطالب کو بیان کرتا ہے دین ابراهیم ہے جو حنیف ہے باقی ادیان جنیف ہیں
اون جنیف ہے بله خب یک دو دینی که معید خداست و مورد تایید خداست چیه؟
وہ دین کے جس کی خدا نے تائید کی ہو وہ کون سا ہے
ما داریم با این مسلمانی که بعدا اونطور هر راه میرن داریم حرف میزنیم
ہم اس وقت کس سے بات کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں ادھر ادھر سے کہیں سے بھی مل جائے ہم لے لینا چاہیے اس میں کیا حرج ہے ہر دین صحیح ہو سکتا ہے ان سے ہماری گفتگو ہے
ما داریم با اونایی حرف میزنیم که بابا بابا خدا ببینید خیلی زیاد میان یه خود از قرآن میگیره از این دین میگیره یه فرده از اون میگیره یه خاطی میکنن
بعض لوگ هر جگه سے دین لے رہے ہوتے ہیں ملا دیتے ہیں آپس میں
امیر المومنین به بصری گفت چجور تو فتوا میدی
امیر المومنین نے ایک بصرہ کے رہنے والے سے پوچھا کہ تم فتوا کیسے دیتے ہو
اسمشو نمیدار چجور تو فتوا میدی گفت مقداری از این میگیرم مقداری از دین میگیرم مقداری از قرآن مقداری از خودم خاطی میکنم فیم زجان به خورد من
کہا کہ کچھ باتیں ادھر سے لیتا ہوں کچھ باتیں ادھر سے لیتا ہوں کچھ باتیں قرآن سے لیتا ہوں انہیں مکس کر کے لوگوں کو دے دیتا ہوں
یہ خیال میکنم جوس ہے محمود
مکس جوس بنا دیا اس نے ملک شیک بس ٹائپ چیز بنا دیا
عجیب بابا حضرت فرمود لکل قومن سامریون
یہاں پہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک سامری ہوتا ہے
وہاں سامری کی حاضر
اور یہ میری امت اس امت کا سامری
حسن بصری
تھا
لکل امت سامری و حالا سامری که حاضر امت کسانی که این کارو میکنن بابا سامری گری دارن
بس ایک تعبیر بیان کر دیا گیا کہ جو ادھر سے بھی لے ادھر سے بھی لے ہر جگہ سے لے کر اپنا کام چلا رہا وہ سامری ہوتا ہے ہر قوم میں ایسے سامری ہوتے ہیں
نہ ما مکس نہ دارن نہ تختی دارن قصر دارن نہ مکس کردن دارن
کوئی مکس نہیں ہو سکتا دین کے اندر کوئی چیز اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا
اگر دین با چیز دیگه مکس شد این دینه
اگر دین کسی چیز کے ساتھ مل جائے مخلوط ہو جائے تو دین تو نہیں رہا پھر.
نہ
یقینی طور پہ دین
دین معید من عند اللہ دین اسلام ہے.
بس وہ دین کے جس کو خداوند عالم نے تائید بخشی ہے اپنے نزدیک وہ دین اسلام ہے.
ان الدین عند اللہ الاسلام
ان الدین عند اللہ الاسلام کی ایک
دین معنی کردی ما
دین کا ہم نے بھی معنی کیا آپ کے
ساتھ یادتون باشه دین مجموعی از مقررات و ضوابط فردی اجتماعی سیاسی اقتصادی تا آخر.
دین کا ہم نے معنی کیا کہ دین ایسے احکام کا مجموعہ ہے جس میں انفرادی اجتماعی دونوں احکام موجود ہیں اخلاقی اقتصادی ہر طرح کے مسائل کے لیے.
یہ موقع نہیں کہ خب چی ما نکردیم ما پیاده نکردیم ما با مورد سوال اسم ندیم.
اب اگر دین کے اندر یہ تمام احکام موجود ہیں اور معاشرے میں نظر نہیں آ رہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. دین ذمہ دار نہیں ہے.
ما نکردیم ما باید مؤاخذہ بگیریم.
ہم نے عمل نہیں کیا ہماری گرفت ہونی چاہیے.
ما خودمون رو میکشیم کنار مردم به دین اشکال بکنن.
ہم اپنے آپ کو ہٹا دیتے ہیں سائڈ پہ کر لیتے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی مرضی پہ چلتا ہے.
این خطر ہے. خودمون رو میکشیم کنار مردم به دین اشکال بکنن. مشکل نہ دیں کہ
ہم اپنے آپ کو سائڈ پہ کرتے ہیں ہم لوگ دین پہ پھر انگلیاں اٹھاتے ہیں.
ان الدین عند الدین معین و دین مقبول ان الدین عند اللہ الاسلام.
بس خدا و تعالی کے نزدیک جس دین کی تائید کی گئی ہے خدا کے نزدیک مقبول ہے وہ اسلام ہے.
پس دین حنیف ملت ابراہیم دین قیم میشه دین اسلام.
پس تین خصوصیات ہونی چاہیے دین قیم دین حنیف اور ملت ابراہیم یہ خصوصیات ہیں دین اسلام کی.
از طرف دیگر خدا یک اعلان دارد.
دوسری طرف جہاں خدا اعلان کرتا ہے
و اون این است که و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من.
ایک طرف خدا نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام فقط دین جو خدا کے نزدیک دین ہے وہ اسلام ہے. تو دوسری طرف خدا نے بیان کیا کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کو لے کے آئے گا خدا اسے قبول نہیں کرے گا.
این آیات رو کنار هم بگذاریم چی استفاده میکنیم؟
این دونو آیاتو کو اگر پہلو میں رکھا جائے تو کیا نتیجہ نکالیں
گے؟ چی استفاده میکنیم؟
کیا مطلب نکلے گا اس کا؟
دین حنیف دین اسلام ہے.
دین حنیف دین اسلام ہے.
همون دین اس کی ابراہیم داشتے.
وہی دین کے جس وجہ ابراہیم نے رکھا.
این دین مجموعی از مقررات ہے.
یہ دین مختلف اصولوں کا مجموعہ ہے.
مقررات عقائدی
عقائدی اصول
اخلاقی
اخلاقی اصول
اقتصادی
اقتصادی اصول
سیاسی
سیاسی اصول
اجتماعی
معاشرتی اصول
و تا میرسه به مسائل دیگر و مسائل دیگر و مسائل دیگر که ذکرش خیلی طولانی
اور اسی طرح وہ تمام مسائل کے جو انسانی ضروریات اور انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں.
پس از منظر قرآن کریم ما یک راہ بیشتر نداریم.
پس قرآن کریم کی نگاہ کے مطابق ایک راستے سے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے.
وہ راستہ یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام.
وہ کیا ہے راستہ؟ کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے.
اون آقا ہم کو مرحوم مجمع ہم کو کہ یکی از مصادیق صراط مستقیم چیه؟ اسلام و دین ہے.
خود مدرسی نے بھی بیان کیا تھا کہ مصادیق صراط میں سے ایک مصداق دین اسلام ہے.
خب آقا مسیحیت یهودیت اینا رو بکن چیکار کنن شما؟
اب اگر صراط فقط دین اسلام ہے تو پھر یہ دنیا میں جو مسیحیت اور اس کے پیروکار ہیں یہودیت اور اس کے پیروکار ہیں ان کا کیا ہوگا؟
بخواید انکار کنی؟
کیا ان سب کا انکار کیا جائے گا؟
نخیر نخیر اونا برما محترم هم
ہمارے لئے محترم
یادتون باشه اما دو نکسر رو باید دقت کرد.
ہمارے لئے مسیحیت اور یہودیت محترم ہے لیکن دو چیزوں پر دقت کرنا.
مشکل اینجا
مشکل یہاں پر ہے
کہ آقایون دارن اون راہ رو میرن
کہ لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں.
میگن اسلام حقه، مسیحیت هم حقه، یهودیت هم حقه، بودائیت هم حقه، بعد دیگه
اصلا مشکل کیا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اسلام بھی حق ہے، مسیحیت بھی حق ہے، یہودیت بھی حق ہے، بودائیت بھی حق ہے، تمام چیزے حق کا کچھ نہ کچھ مصداق رکھتے ہیں.
بابا یهودیت مسیحیت در زمان خودش حق بوده.
اس کو اس طرح سے بیان کرنا چاہیے کہ یہودیت مسیحیت اپنے اپنے زمانے میں حق تھا.
یعنی که مسیحیت و یهودیت در عرض اسلام نیست.
اس طرح سے نہیں ہے کہ مسیحیت اور یہودیت کو اسلام کے ہوریزون پہ دیکھا جا سکے. ہوریزنٹل اس پہ نہیں ہے یہ.
در طول اسلام ہے
بلکہ ان کی جو نسبت بنے گی اسلام سے ورٹیکل اس کالم میں آگے بنے گی.
یعنی اون وقتی کہ اسلام نبود و این بود مقبول بود.
یعنی کس طرح سے بنے گی کہ جس وقت اسلام نہیں تھا اور مسیحیت تھی یا یہودیت تھی اس وقت صحیح تھا.
اسلام کہ آمد وہ تمام شو.
اب جب اسلام آیا تو نیچے کی جو ادیان رہ گئے جو کہ ورٹیکل کالم میں ہم نے بیان کیا اس کو, تو وہ نیچے ہیں, اس کی حیثیت ختم ہو گئی, جو اوپر ہے وہ قابل ہے.
ایک
یعنی اس پہ توجہ نہیں ہے, بہت اہم نقطہ ہے کہ بعض لوگ اس کو افقی سطح پہ دیکھتے ہیں کہ یہودیت عیسائیت اسلام ہم افق ہیں, ہم افق نہیں ہیں, یہ طولی سلسلہ ہے. طولی سلسلے میں آگے نیچے والا مرحلہ ہے, وہ نیچے رہ گئے, اوپر والے کی اہمیت ہے.
تو ان کے مادر اصل دین با اونا مشکل نداریم, یعنی در توحید و نبوت و معاد.
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ توحید نبوت اور معاد کے اندر کوئی مشکل نہیں آپس میں.
بحث سر مشترکات مون نہیں, بحث سر مختلفات مون
ہے. اصل اختلاف مشترکات پہ تھوڑی ہے, توحید نبوت اور معاد پہ نہیں ہے, بلکہ جہاں اختلاف ہے ان اختلافی مسائل میں مسئلہ ہے.
اونجائی کے قانونی شریع در شریعتی آمده موقت میں تمام شده.
وہاں پہ مسئلہ ہے کہ جہاں پہ شریعت جو آئی تھی وہ موقتی تھی, اس وقت کے حساب سے تھی, اب وہ ختم ہو گئی شریعت.
در اون خصوصیات کہ بہمیم شریعت در اون اختلاف ہے,
اس شریعت کے اندر اختلاف ہے,
و چون شریعت ہے او مناسب اون زمان بوده,
چونکہ اس کی شریعت اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق.
ایسا یہ بحثی ہے در این کہ بشر تکامل میکنه, تکامل عقلی میکنه.
اب ایک بحث یہ کہ بشر جو ہے وہ عقلی تکامل کر رہا ہے.
اور بگذاریم کار به اون بحثی بطوره کیون خیلی نداریم, بشر تکامل میکنه هر زمانی مناسب خودش
اور هر زمانے کے مطابق چیز مکمل ہو رہی ہوتی ہے.
کسد گرایان آمدن تمسک کردن بابا مسیحیت یهودیت چه افتاده
ریلیجیس پلورلزم کے جو حامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے, جہاں سے بھی حق مل رہا لینا چاہیے, ہاں ہر جگہ ہے.
وارد این بس اگر بشیم نمیشه. خب خلاص تا اینجا چی گفتیم ما؟
اب تک آنے کیا بیان کیا؟
حسن شدی؟
تک گئے ہم لوگ
حسن شدی؟ یادمون باشه اگر این بحثا نشه یه مرتبه میبینید به خورد بچه همون خودمون دادن تا
میں اس وجہ سے اس باتوں کو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے ان باتوں پہ توجہ نہیں دی تو ہم ایک دن دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے بچے انہی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں.
بلے خورد کرن میدن
ہمارے بچوں کو یہ چیزیں تزریق کی جا رہی ہیں, شاید ہمیں پتہ نہیں,
به خوردمون درن میدن. یکی زرنگی اونها یکی قفلت اونها,
کس وجہ سے یہ چیزیں ہمارے معاشرے پھیل جائیں گی, یہ نفوذ کر جاتی ہیں ان لوگوں کی عقل مندی یا فطانت اور ہماری جو ہے وہ غفلت.
و از ضعف‌های ما استفاده کردن در راه پیش برد اهداف.
همیشه دشمن نے ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا آگے بڑھنے کے لیے.
تو خیلی از مسائل متاسفانه ما نمی‌دونیم اهداف خود دیگران کردن.
افسوسناک سر کہہ لیں کہ بہت سے مسائل میں ہم نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا, دوسروں نے اسٹیپ لے لیا.
و بعد ما این رو نسبت به خودمون نمیگیم, نسبت میدیم به اسلام.
اور اس کے بعد اپنے جو کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے ہم اس کو اسلام سے منتسب بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں اسلام کی وجہ سے.
این طور نہ بوده ہمیں مثلا خواب بخوام خیانت بکنم, نه قبلت ہے.
یعنی ایسا نہیں کہ لوگوں نے اسلام سے شاید خیانت کی ہو, نہیں اس طرح سے نہ ہوگا, لیکن غفلت ضرور کی ہے.
بعد نشد ببینید ما آمدیم در بانکداری اسلامی, یه تحریر رو ایران داد, خیلی از کشور رو تبعیت کردن.
مثلا اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ایران نے ایک قانون دیا ہے, بہت سے دنیا کے کئی ممالک کے اندر وہ چل رہا ہے.
میشه
اس کا مطلب اسلامک بینکنگ ممکن تھی, ممکن ہے.
اسلام با منفعت مخالف بشه,
ایسا تو نہیں کہ اسلام کسی کے فائدے کے مخالف میں ہو.
نه اصلا اقتصاد بدون فائدے درست نمیچرخه,
اقتصادی مسائل منفیت کے بغیر حل نہیں ہو سکتا.
اسلام میتھود داره,
اسلام نے اس کی ایک میتھڈولوجی دی ہے, روش دی ہے,
روش داره. ربا نباشد
یعنی منفیت صحیح ہے, لیکن اس منفیت کے اندر ربا اور سود نہ ہو. واضح سی بات ہے کہ جہاں پہ بھی تجارت ہوگی, جہاں پہ بھی بزنس ہوگا, وہاں پہ پروفٹ ہوگا تو بزنس ہوگا, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا.
خلاصہ تو تعلیم تربیت, تو اقتصاد, تو بانکداری, تو این مسائل باید رفت احکام اسلام را بروز کرد, متوددار کرد, داد به جامعه.
لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی احکام کو جا کے پڑھا جائے, دقت سے سیکھا جائے, اس کے بعد جدید دور کے تقاضوں سے ہمان کر کے اس کے اصل باقی رکھے اس کو اپلائی
یاد ہموں پاس اشکال ہو رہے تھے ہاں
یہ ایک ایسا اشکال ہے ایک ایسی مشکل ہے جو ہم پہ اوپر آتی ہے
چاہیے کہ وہاں اشکال ہو بے چھو سب سنو بے دی
ہم سے اگر کوئی کہے کہ اپنا بتائیے آپ اسلامی طریقہ کار بتائیے ان چیزوں کے لیے
بھئی میں تو دیشہ اسپین یہی دارو تو کراچی بنا سے انشاءاللہ تحسیس پہ حوال بس ہوتا
ہم سے کوئی کہا کہ آپ لوگ اسلامی معاشرے اور اسلامی احکام کی بات کرتے ہیں لائیے اپنا اسلامی احکام اسلامی میتھڈ دیجئے ہمیں تو کہیں گے انشاءاللہ کہ حیدرآباد اور کراچی کے درمیان ایک شہر بن رہا ہے وہ اسلامی میتھڈ ہے ہم اس کو جو ہے آپ کو دکھائیں گے
نامد میتھڈ رو قبول کریں اما ما مقررات داریم ضوابط داریم
ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میتھڈ نہیں بنایا میتھڈولوجی نہیں بنائی روش نہیں بنائی لیکن قوانین موجود ہیں احکام موجود ہیں
دنبال کیا
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے
خلاصہ چیز ہے گفتیم به این که دین مجموعی از مقررات متاسفانه بعضی ها آمدن با یک نگاه حق نسبی به مسئله نگاه کردن که اینو انشاءالله دنبال میکنیم و خواهیم گفت انشاءالله آیات فراوانی انشاءالله من بنا داشتم بخونم که نشده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته